كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب. النبي کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصیبت اور پریشانی کے وقت یا اچانک آنے والی تکلیف اور بے چینی کے موقع پر یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ نہیں کوئی معبود اس اللہ کے سوا جو بڑی عظمت والا اور حلم و تحمل والا ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، اور نہیں کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے. رب العرش العظیم میں عظیم جو ہے اس کو رب کی صفت بھی قرار دیا گیا ہے، رب العرش العظیم عرش کا عظمت والا رب یا عظمت والے عرش کا رب، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. آگے اس باب میں انہوں نے کل تین روایتیں پیش کی ہیں. جو تیسری روایت ہے اس میں بھی تقریباً اسی دعا کو انہوں نے نقل کیا ہے. حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا عبد الملک بن الخطاب بن عبید اللہ بن ابی بکر قال حدثني راشد بن ابو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره. اس میں بھی تقریباً اسی جیسے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو عظمت والا اور تحمل والا ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے، اللہم صرف شر رہو. یہ دونوں روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں. یہ جو کلمات بطور دعا کے سکھلائے گئے ہیں تو حضرات علماء نے اس سلسلے میں تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھئی یہ جو کلمات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے اس میں تو دعا کے طور پر کوئی چیز ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل ہے، تسبیح ہے اور اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے. تو اس کے اس اشکال کو اور اس سوال کو دور کرنے اشکال کو دور کرنے کے لیے اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں گویا شروعات کے کلمات بتلائے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر جو دعا کرنی ہو وہ کرے آدمی، وہ دعا قبول ہوگی. چنانچہ یہ جو دوسری روایت تھی ابن عباس کی اس میں ان کلمات کے بعد آخر میں یہ جملہ بھی ہے، اللہم اصرف شرہ، کہ یہ جو مصیبت پیش آئی ہے کہ اللہ اس مصیبت کے شر کو اور ضرر کو تو مجھ سے دور کر دے. تو گویا یہاں دعا کے کلمات بھی ہیں، آگے تو شروع میں تو وہی تحلیل وغیرہ ہے اور دوسرا جواب دیا گیا ہے اور وہی زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ بھئی دعا جو ہوتی ہے کبھی صاف صاف الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کبھی بطور تعریض کے، یعنی کبھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو صاف لفظوں کے ذریعے سے اس چیز کا نام لے کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کبھی صاف صاف سوال نہیں کیا گیا لیکن انداز بتلا رہا ہے کہ یہاں سوال ہے. کوئی آدمی کسی سخی کی تعریف کرے اس کے پاس جا کر کے کہ آپ ایسے ہیں، آپ تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ چاہے وہ اپنی زبان سے ایسا نہ کہتا ہو کہ مجھے میری ضرورت پوری کیجیے، لیکن یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ تعریف ہی گویا اس کی طرف سے ایک درخواست ہے، سوال ہے. ایسے یہاں پر بھی کہ گویا اللہ تعالیٰ کی یہ جو تحلیل تصویر بیان کی جا رہی ہے اور یہی گویا بطور یعنی صاف صاف سری الفاظ میں تو سوال نہیں ہے لیکن تعریض کے طور پر سوال ہے. اور حضرت سفیان ابن عینہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے تیسرا انداز اختیار کیا جواب کا. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بندہ اگر میری یاد میں مشغول ہوتا ہے اور میرے ذکر اور یاد میں مشغولی کی وجہ سے اس کو مجھ سے دعا کرنے اور سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا تو میں اس کو دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں. تو یہاں پر بھی گویا وہی شکل ہے. یہ تیسرا جواب. یہ کلمات اور بھی کلمات سے ایسی اچانک آنے والی مصیبت یا پریشانی یا بے چینی کے موقع پر دعا کے لیے دوسرے کلمات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں, لیکن یہ کلمات جو ہیں ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں بھی نقل کیے ہیں اسی سند سے, اور وہاں شرح حدیث نے واقعہ لکھا ہے کہ ابو بکر رازی یہ فرماتے ہیں کہ میں مقام اصفہان میں, اصفہان ایک شہر کا نام ہے, وہاں ابو نعیم اصفہانی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کی خدمت میں حدیث حاصل کرنے کے لیے قیام پذیر تھا. تو وہاں ایک جو ایک عالم تھے اور اللہ والے تھے ابو بکر ابن علی, کسی نے حاکم وقت سے ان کے متعلق غلط شکایت کی اور حاکم نے ان کو جیل میں بند کر دیا. تو یہ ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف حضرت جبریل تھے جو تسبیح گویا مسلسل پڑھے چلے جا رہے تھے. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو بکر تم ابو بکر ابن علی سے کہو کہ وہ بخاری میں جو دعائے کربہ ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے, پڑھو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیں گے. چنانچہ یہ کہتے ہیں میں نے بیدار ہونے کے بعد ان کے پاس جا کر کے یہ بات پہنچائی, انہوں نے اس کو پڑھا اور چند ہی دن میں ان کو جیل سے رہائی حاصل ہوئی. اس کو بڑا مؤثر ان الفاظ کو ان کلمات کو مصیبت کو دور کرنے کے لیے تکلیف اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے بڑا مؤثر قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ہے. حضرت حسن ابن حسن جو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ولید ابن عبد الملک یہ بنو امیہ کے بادشاہوں اور خلفاء میں سے ہے, اس نے اپنے حاکم عثمان ابن حبان کو لکھا کہ حسن ابن حسن کو بلا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو. چنانچہ اس نے ان کو بلایا, گرفتار کر کے بلوایا اور کوڑے مارنے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا. تو حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں حسن ابن حسن کے, انہوں نے کھڑے ہو کر اسی مجمع میں کہا کہ میرے چچازاد بھائی آپ کو دعائے کرب کیوں نہیں پڑھتے. چنانچہ انہوں نے اس کو پڑھا, اسی وقت وہ حاکم نے اپنا سر جھکا کر اٹھا کر کے یوں کہا کہ اسی وقت تو مجھے وہ آدمی نظر آیا, اس کا چہرہ میں نے دیکھا جس نے امیر المومنین کی خدمت میں ان کے متعلق غلط شکایت کی, ان کو یہاں سے لے جاؤ اور میں خط لکھ دوں گا امیر المومنین کو کہ ان کا کوئی قصور نہیں. انہی حسن ابن حسن کے حوالے سے روایت ہے یہ کلمات دعائے کرب کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی صاحبزادی کا جب نکاح کرایا اور رخصت کیا تو اس کو کہا کہ کبھی کوئی ایسی تکلیف پیش آوے تو یہ دعا پڑھی ہو. تو یہ حضرت حسن ابن حسن جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حجاج نے بلوایا, کہا میں جب اس کے سامنے پہنچا تو میں نے یہ کلمات پڑھے تو حجاج کہنے لگا کہ میں نے تو قتل کے ارادے سے تم کو بلوایا تھا لیکن اب میرے دل میں تمہارے متعلق ایسی محبت جوش مار رہی ہے کہ کسی چیز کی محبت اتنی نہیں معلوم ہوتی مجھے. یہ کلمات بڑے مؤثر ہیں. لا الہ وہ مختلف طریقوں سے لا الہ الا اللہ حلیم الکریم جو صلاۃ الحاجت کی دعا میں شروع میں پڑھے جاتے ہیں تینوں, وہی مراد ہے. تو وہ بڑے مؤثر ہیں, اس کا اہتمام کیا جائے. اس کے علاوہ اور کلمات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر بطور دعا کے منقول ہیں. چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو صحابیہ ہیں اور پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں اور ان کے بعد جو ہے وہ پہلے ان سے پہلے وہ حضرت حمزہ حضرت جعفر ہی کے نکاح میں تھیں, اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی پوری خدمات اور ان کے انتقال کے بعد غسل وغیرہ کا کام انہوں نے کیا تھا, اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. صحابیاں ہیں, بڑی جلیل قدر ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات جو تم کسی مصیبت کے وقت پڑھو میں نہ سکھلاؤں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں کہا کرو, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اس کے بعد دعا کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا, اور بعض روایتوں میں ہے بنو ہاشم کو جمع کیا, اور دروازے کے چوکھٹ کے اوپر کھڑے رہ کر اور اوپر کا یہ پکڑ کر یہ فرمایا کہ میں تم کو ایک دعا سکھلاتا ہوں, مصیبت کے وقت تو اس کو پڑھا کرو, انشاءاللہ دور ہو جائے گی. یہی دعا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ بھی ہے کلمات. ایک اور دعا اس سلسلے میں جو ہے وہ ابھی دوسری روایت میں آ رہی ہے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الملک ابن عمر قال حدثنا عبد الجلیل عن جعفر ابن میمون قال حدثنا عبد الرحمن ابن بکرۃ قال انه قال لابیہ یا ابتی انی اسمعک تدعو کل غداۃ اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت تعیدها ثلاثا حین تمسی وحین تصبح ثلاثا وتقول اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت تعیدها ثلاثا حین تمسی وحین تصبح ثلاثا فقال نعم یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بهن وانا احب ان استن بسنتی قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المکروہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرف عین واسلی لی شانی کلہ لا الہ الا انت. یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ابا جان, میں سنتا ہوں کہ تم روزانہ صبح کو ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرتے ہو, اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما میرے جسم میں, اور مجھے عافیت عطا فرما میرے کان میں سننے کی صلاحیت میں, اور مجھے عافیت عطا فرما میری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت میں, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ صبح بھی اس کو تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور شام کو بھی تین مرتبہ پڑھتے ہیں, اور آپ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر سے, اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ صبح بھی یہ کلمات کو تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور شام کو بھی. تو اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ نام یا بولے, جی ہاں اے میرے بیٹے, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح ان کلمات کو پڑھتے ہوئے سنا, اور میں یہ چاہتا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں. یہ تو یہ صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے منقول ہے, اور اسی طرح کی روایت ان کے ایک دوسرے صاحبزادے سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو نماز کے بعد یہ کلمات صبح اور شام پڑھتے ہوئے سنا, تو میں نے یاد کر لیا اور میں بھی پڑھنے لگا. تو جب میرے ابا نے سنا تو پوچھا تم یہ کہاں سے پڑھتے ہو؟ کہا میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا. تو میں نے اس کو یاد کر کے پڑھنا شروع کیا کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے, تم بھی اس کو پڑھا کرو. آگے جس کے لیے اس روایت کو یہاں پر لائے ہیں کہ یہ تو جواب دے دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. آگے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, دعوت المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرف عین واسلی لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے اور میرے سارے معاملات کو تو ٹھیک کر دے, تیرے علاوہ کوئی معلوم نہیں. یہ بھی پریشانی مصیبت اور بے چینی کے وقت پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور اس کو بھی بڑا مؤثر لکھا ہے بزرگوں نے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی آدمی مصیبت اور پریشانی کے وقت پڑھے تو انشاءاللہ. اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حضرت نسائی میں روایت ہے کہ ترمذی میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا جو مچھلی والے نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, یعنی حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی. اس دعا کے ذریعے سے کوئی بھی مسلمان جب دعا کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ دعا حضرت یونس کے ساتھ خاص تھی یا تمام کے لیے عام ہے؟ تو کہا تمام کے لیے عام ہے, قرآن میں نہیں پڑھتے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اس دعا میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہہ دیتے یونس کو ہم نے غم و حزن سے پریشانی سے نجات دی اور ہم اسی طرح گویا ایمان والوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں. گویا اس دعا کی ان کی تخصیص نہیں ہے, جو بھی مسلمان مصیبت کے وقت پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات عطا فرمائے. آئندہ سنیچر کو جو ہے وہ حج سے متعلق بیان کیا جائے. کیا آخری 10 سورت ایک کے بعد ایک نہ پڑھنے پر نماز مکروہ ہوگی؟ مثلا اگر سورہ اخلاص کے بعد سورہ ناس پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوگی؟ دراصل یہ آخری 10 سورت ہی کی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ ایک سورت پڑھنے کے بعد اس کے بعد کی سورت چھوڑ کر پھر اس کے بعد, یعنی بیچ میں ایک سورت چھوڑ کر کوئی سورت پڑھنا, اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے. اگر چھوڑنا ہے تو ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کو چھوڑو. ہاں اگر دونوں کے بیچ کی سورت وہ جو پہلی رکعت میں آپ نے سورت پڑھی اس کے مقابلے میں لمبی ہے, بہت زیادہ لمبی ہے, تو اس کو البتہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ حکم فرض نماز کے ساتھ خاص ہے, نوافل میں نہیں, نوافل میں پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے وہ قرات کے اعتبار سے وتر کا بھی وہی حکم ہے جو نفل کا ہے. تو بہرحال یہ نفل میں اجازت ہے, فرض میں ایسا نہ کریں. کچھ لاکھ لوگوں ہندوستان میں دارالحرب گڑھاں بھی لون لیتے سوئے جائی یہ لوگ مسجد کی تعمیر میں چندو آپے تھے تتھا تبلیغی جماعت میں آوے لوگوں کی دعوت کرے تھے نہ بارہ ماں شو حکم تھے. اب یہ ہندوستان کا دارالحرب ہونا ایسا مسئلہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے برابر اس میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے اور آج بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ دارالحرب کہہ کر کے سودی معاملے کی گنجائش نکالتے ہیں تو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالحرب میں مستقل قیام کرنا یہ بھی تو جائز نہیں ہے. ایک مومن کے لیے ایمان اور اسلام کے ساتھ ایسے ملک میں جس کو وہ دارالحرب کہہ رہا ہے کیسے وہ قیام کرے گا؟ بلکہ دارالحرب میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد ایسی پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دارالحرب میں کفار کے ماتحت ہوگی، تو اس کی بھی فقہ نے اجازت نہیں دی ہے. اس لیے خالی سود والے مسئلے کو اپنا یہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. سود کے سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں قرآن اور حدیث میں ایسی واضح اور ایسی صریح ہیں کہ اب اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی. مکہ شریف میں فوٹا والا نائٹ لیمپ واپر گنجائش، ہاں گنجائش نائٹ لیمپ. دو زانو یعنی اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت ہے یا نہیں؟ دو زانو بھی اور کہتے ہیں اکڑو، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دو زانو بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، اکڑو بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں. علامہ شامی نے لکھا ہے اکڑو بیٹھ کر کھانے کو سنت. ایک شخص اپنی عمر بھر کی نمازیں قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا اس کے لیے اذان و اقامت ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، ایسی اقامت کہہ لے تو اچھا ہے. بد نظری سے بچنے کا آسان طریقہ بتلائیے. میرا کاروبار لیڈیز بیسڈ میٹیریل کا ہے. وہ آدمی اپنے ارادے سے ہمت سے کام لے. جو آپ کی آنکھ میں اگر کوئی تنکا اڑ کے پڑھنا چاہتا ہو تو آپ پڑھنے دیں گے؟ فوراً آنکھ کو بند کر لیں گے؟ ایک جو ہے دھول کا ایک ذرہ آنکھ میں آ رہا ہو ہوا کے ذریعے سے تو فوراً ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو پھر اتنا بڑا نقصان کہ جس کے نتیجے میں کل کو قیامت میں پگھلایا ہوا شیشہ آنکھوں میں ڈالا جائے گا، اس کے خاطر کیوں آنکھ نہیں بند کی جاتی؟ تو شروع میں ذرا مشکل رہے گا لیکن دھیرے دھیرے آپ اس پر قابو پا سکیں گے. اب لیڈیز ڈریس میٹیریل کا ہو یا کسی کا بھی ہو، اب آپ نگاہیں جھکا کر ان سے بات کر سکتے ہیں. میرے نانا کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میرا دوست ایک پڑھنے گیا ہے بار مدرسے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے علم نافی عطا فرمائے اور نافع اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد ماتے زکات نہ روپیہ ہلو کری واپری شکایا، یہ تو کوئی بات نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے اسی کے مناسب خالص رقم ہو دی جائے. زکات کے پیسوں میں ہلا کر کے اس طرح کرنا، زکات جن کے لیے ہے ان کو دیا کرو. ہاں ان کو دی اور اس نے اپنے طور پر اپنی خوشی سے آپ کے کہے بغیر آپ کی ہدایت اور آپ کی اس کے بغیر جو ہے اپنے جمال میں سے جیسے اور دوسرے چیزوں میں خرچ کرتا ہے مسجد میں بھی دیا، یہ ہلا نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس ایک جائز طریقے سے جو آمدنی ہوئی وہ اس نے مختلف مقاصد میں خرچ کی. مسجدی ٹوائلٹ میں ویازنا روپیہ واپس شکایت جائے کہ مسجد پاس یاد سوائے نہ پڑھ روپیہ، بالکل جائز نہیں. مسجد کے ٹوائلٹ میں بھی یاد سود کی رقم یعنی بینک سود کی رقم نہ استعمال کی جائے، بلکہ خالص ٹوائلٹ ہے وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، اپنی ضرورت کی چیز ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیت الخلاء ہے تو ہر آدمی کے گھر میں جو ہے بیت الخلاء ہوا کرتا ہے. تو جیسے اور چیزیں ضرورت کی ہیں، سونے کا روم ضرورت کا ہے، کچن روم ضرورت کا ہے، اور چیزیں گھر کی ضرورت، یہ بھی ایک ضرورت ہے، ایسے مسجد کے اندر بھی. ہمارے گھر والوں کے دعا کریں ہم سب نمازی بن جائیں اور ہمارے کام بھائی ان کو نمازی بنانے کے لیے محنت بھی کرو، آپ محنت بھی کرو، دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. بھائی کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی نے ایک راستے پہ آ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
لا إله إلا الله له الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم
صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعبادنا وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخزي الميعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنيه والهدى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی ہمارے اہل و عیال بائیں بہن اولاد سر اولاد عیدا وقارب اساتذہ و مشائخ دوست اور احباب مفتی و متعلقین کی تدریسی محیبی اور جنہوں نے دعاؤں میں کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع و امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمان پوری امت محمدیہ کے مسلمان. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے سارے پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا. ہماری سیاحت کو اپنا سے مدد کرنا. اے اللہ تیری نمازیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چڑھا کر تیری نمازیات سے ہماری پورے پوری حاضر کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے سبق کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق فرما. اے اللہ تمام رسائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محمد اخلاق کے مزین فرما. تیری عادت کا تو محمد کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوا میں فکر و دوا میں تاج کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو علوم نافعہ ہمارے سارے اخلاق کا حاضرہ سے مالامال فرما. برے اخلاق برے کردار و گزار برے آداب و ثواب کوئی محبتوں اور میرے بابوں کے اثرات سے پورے پوری خیال فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا سرور ہمارے لیے سستے جائے گا. اور اے اللہ ہماری دلوں کے بہتر بنا. ہمیں اور تمام اہل و عیال اور مسلمین کو صحت قوت آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں کی مالا مال فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات اپنے خزانے ایسے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دشمن بنا. ہماری روٹیوں میں برکت کا مقصد عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے دیوانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی تکلیف پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی فرما. مقدمات میں معصوموں کو بری فرما. اے اللہ تو جو مصیبت میں بھی اطلاع ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تو لوگ تیراک کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرما. ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما. اے اللہ فسادات کے اندر اجڑے ہیں اے اللہ ان کو بھی آباد فرما. اے اللہ مہمان کی قائم فرما. ظاہر کے ہاتھ کو گل مندے روک دے. اے اللہ مظلوم کی بس کو حمایت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ ان کو ایمان اسلام کی اہل و عیال کی جان مال کی عزت و آبرو تجارت و زراعت و کاروبار کے حقیقی پورے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی استعمال کی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمانا، جس شروع اور بلائی ہم سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی عبادت فرما، اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.